بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سمیع نبی، آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویب سائٹ پر موجود آرکائیو سے آپ ماضی میں نشر ہونے والے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کا جائزے پہ مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. زاویہ نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر کریں گے. اور سامعین, دعائے روس یعنی آج کے دن کی مخصوص دعا ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, آخر میں اس سے پہلے کہ ہماری نشریات باقاعدہ خبروں سے شروع ہوں, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں سر ٹی وی کے اور ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام موجود ہیں, وہاں تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جاتی ہیں. لہذا تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر اناؤنس کرتے چلیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا کہ تہران کسی بھی اجلاس اور مذاکرات میں قومی مفادات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے آنے والے دنوں میں تہران میں اپنے ملک کے سفیر کی واپسی کا اعلان کیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان سیاحتی تعلقات ترقی اور پیش رفت کی نئی راہ میں داخل ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے آرڈرز جاری ہو گئے ہیں. ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب تنازعہ شروع ہونے کے بعد مسلم طالبات کو اپنے پسندیدہ کالجوں میں پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا کہ شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورس اور غاصب امریکی فوجیوں کے زیر انتظام جیل میں 10,000 سے زیادہ دہشت گردوں کی موجودگی عراق کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اور امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر ایف بی آئی کے چھاپے کے بعد ٹرمپ کے حامیوں کا غصہ دیکھ کر میڈیا نے امریکہ میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ تہران کسی بھی اجلاس اور مذاکرات میں قومی مفادات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. عالمی یوم مسجد کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ تمام تر پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ان کی حکومت ملکی ترقی کے راستے پر گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی اجلاس یا مذاکرات میں قومی مفادات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور ملکی ترقی و پیش رفت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اقتدار میں آنے کے ایک سال کے دوران کرونا پر قابو پانے, ملک کو خود کفیل بنانے, خارجہ پالیسی میں توازن پیدا کرنے, بیرونی تجارت بڑھانے اور بنیادی ضرورت کی اشیاء کی اسٹریٹجک ذخائر میں اضافے کے لیے ضروری اقدامات انجام دیے ہیں. صدر ایران نے مزید کہا کہ ہمارا ملک عوامی طاقت پر استوار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے عوامی طاقت سے بخوبی فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. ایرانی بحریہ کا 83 اسکواڈرن بین الاقوامی سمندری مشن مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ کامیاب بین الاقوامی سمندری مشن سے واپسی پر بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے بحری اسکواڈرن کا خیر مقدم کیا۔ 93 روز تک کھلے سمندروں میں ایران کے تجارتی بحری جہازوں کے تحفظ کی ذمہ داریاں نبھانے والے بحریہ کے اسکواڈرن کی قیادت تباہ کن بحری جہاز الوند نے کی۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ سیونی حکومت سمیت دشمن کی تمام تر اشتعال انگیزیوں کے باوجود ایرانی بحریہ کے شیر دل سپاہیوں نے کھلے سمندروں میں دشمن کے حوصلے پست اور کسی بھی اقدام کی جرت سلب کر لی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کے باوجود ایران جدید ترین ایٹمی ٹیکنالوجیوں کے میدان میں داخل ہو گیا ہے۔ تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں نے اس خوف سے ایران کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی ایران کو طاقت کی بلندیوں میں پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے ایٹمی صنعت کے 20 سالہ منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے آئندہ 20 سال کے دوران ایٹمی بجلی گھروں کے لیے کم سے کم 30,000 ماہرین کی تربیت کا ہدف مقرر کیا ہے۔ قابل ذکر ہے ایرانی ماہرین نے بڑی طاقتوں کی تمام تر بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایٹمی صنعتوں کے میدان میں جدید ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے آنے والے دنوں میں تہران میں اپنے ملک کے سفیر کی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ابو ظہبی اور تہران کے درمیان سابقہ معاہدے کے مطابق سیف محمد الزعبی متحدہ عرب امارات کے سفیر کی حیثیت سے ایران واپس لوٹ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے سفارتی مشنوں کی سطح کو سفیروں کی سطح تک بڑھانے کے سلسلے میں ٹیلیفونک گفتگو جو 26 جولائی کو متحدہ عرب امارات اور اسلامی جمہوری ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ہوئی تھی، متحدہ عرب امارات کے سفیر سیف محمد الزہبی آنے والے دنوں میں اسلامی جمہوری ایران کے دارالحکومت واپس لوٹیں گے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاحتی تعلقات ترقی اور پیش رفت کی نئی راہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ثقافتی ورثہ، سیاحت اور دستکاری کی وزارت کے نائب وزیر سیاحت اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاحتی تعلقات کو فروغ دینے کے مقصد سے کراچی کا دورہ کر رہے ہیں۔ تعلقات عامہ اور اطلاعات کے جنرل ڈائریکٹریٹ کے مطابق غیر ملکی سیاحتی سفارتکاری کے اہداف کو آگے بڑھانے اور ہمسایہ ممالک پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاحتی تعاون کی توسیع ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے آرڈرز جاری ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ اپنی خودداری مانگنے کی جسارت کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مراد سعید نے پی ٹی آئی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر نکلیں۔ خیال رہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا امکان ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ جانے والا راستہ غیر متعلقہ افراد کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 245 پر ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حلقہ NA 245 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت 8:00 شروع ہوا، جو کسی وقفے کے بغیر 5:00 تک جاری رہا۔ NA 245 کے مکمل 263 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے محمود مولوی 29,475 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ ایم کیو ایم امیدوار معید انور 13,193 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار محمد احمد رضا نے 9,836 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار فاروق ستار 3,479 اور مہاجر قومی موومنٹ کے محمد شاہد کو 1,177 ووٹ ملے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب تنازعہ شروع ہونے کے بعد مسلم طالبات کو اپنے پسندیدہ کالجوں میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ 16% سے زائد مسلم طالبات نے منگلور یونیورسٹی سے ملحقہ سرکاری اور امداد یافتہ کالجوں کو چھوڑ کر دوسرے کالجوں میں داخلہ لیا ہے، جہاں حجاب پہن کر آنے کی اجازت ہے. بھارتی اخبار دکن ہیرالڈ کی رپورٹ کے مطابق مختلف کالجوں میں مختلف کورسز کے لیے داخلہ لینے والی تقریباً 900 مسلم طالبات میں سے 145 نے کالج تبدیل کرنے کا سرٹیفکیٹ لے لیا. ان میں سے کچھ نے ان کالجوں میں داخلہ کرایا ہے جہاں حجاب پہن کر کلاس میں آنے کی اجازت ہے. عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورس اور غاصب امریکی فوجیوں کے زیر انتظام جیل میں 10,000 سے زیادہ دہشت گردوں کی موجودگی عراق کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. حشد الشعبی کی 41ویں بٹالین کے کمانڈر قاسم القربتی نے اتوار کو الاحد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ الحشد الشعبی کے جوانوں نے دیالا اور اتارمیاں صوبوں کے درمیان داعش کے بہت سے اڈوں کو تباہ کر دیا ہے. القربتی نے کہا کہ ڈرون طیارے سرحدی سیکیورٹی کا بہترین ذریعہ ہیں لیکن امریکہ جان بوجھ کر عراق اور شام کی سرحدوں کے قریب پیرازائٹ ڈال رہا ہے. الحشد الشعبی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ امریکہ ان کے ڈرون کے راستوں میں پیرازائٹ ڈالتا ہے اور اس کے جنگی طیارے حشد الشعبی کے اڈوں پر بار بار بمباری کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق الہول کیمپ میں تقریباً 56,000 افراد یعنی تکفیری عناصر موجود ہیں. یہ ایسا کیمپ ہے جسے ٹائم بم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ شمال مشرقی شام اور عراقی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر ایف بی آئی کے چھاپے کے بعد ٹرمپ کے حامیوں کو غصہ دے کر میڈیا کے افراد امریکہ میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق ٹفنی کراس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کے حامی خانہ جنگی کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. ابھی 15 اگست کو ایف بی آئی نے فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پرتعیش گھر پر چھاپہ مارا جس کے بعد ان کے حامی ناراض ہیں اور ٹرمپ کا پاسپورٹ بھی لے لیا گیا ہے. اور جب تک ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اور وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتے تب تک ٹرمپ اپنا پاسپورٹ حاصل نہیں کر سکتے اور ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین پیش خدمت ہے سار ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویے نگاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. گفتگو کا سیگمنٹ یمن کے حوالے سے رہے گا. خاص طور سے ہم جنوبی یمن کی صورتحال کا جائزہ لیں گے کیونکہ سعودی اتحاد اور یمن کی قومی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے بعد شمال اور بعض علاقوں کے اندر حالات پوری طرح سے معمول پر ہیں لیکن جنوب مشرقی یمن سے صورتحال کی خرابی کی اطلاعات مل رہی ہیں جہاں پر سعودی اتحاد اور یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضے کے لیے یہ تگودو کی جا رہی ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اس صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ غور کریں گے. میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جنوب مشرقی یمن میں جو ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے درمیان جنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور یہ دائرہ جو ہے اب صوبہ شبوہ اور حضر موت تک پھیل گیا ہے. یہ دونوں صوبے انتہائی اہم ہیں اور اس سے پہلے صوبہ شبوہ کے صدر مقام اتق پر اماراتی ملیشیا کے قبضے کی اطلاعات آ چکی ہیں اور وہاں سے سعودی عرب کی حمایت یافتہ ملیشیا اور مسلح جتھے جو ہیں وہ پسپا ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اب لڑائی کا دائرہ جو ہے وہ العبر تک پھیل گیا. العبر بھی انتہائی اہم علاقہ ہے اور یہ تیل سے مالا مال دونوں علاقے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں علاقوں پر جو ہے وہ تیل کی وجہ سے دونوں یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی نگاہیں ہیں. اگرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں نے مل کر یمن کے خلاف 2015 میں جارحیت کا آغاز کیا تھا لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بعض معاملات پر دونوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جنوبی یمن کے اندر جو ایک ٹرانزیشن کونسل کے نام سے مختلف مسلح جتھوں نے ایک گروپ قائم کر رکھا ہے جس کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے، جبکہ جو بعض وہابی نظریات رکھنے والی یا سلفی نظریات رکھنے والی تنظیمیں جن میں حزب اصلاح اور المعلقہ نامی ایک گروپ ہے، اس کو جو ہے وہ سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے، جس میں سابق یمن کے جو مفرور صدر ہیں منصور ہادی، ان کے حمایت یافتہ جو جتھے ہیں مسلح، ان کی بھی حمایت سعودی عرب کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ صورتحال کیا ہے اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان جنگ بندی ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگرچہ یمن کی قومی حکومت کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جنگ بندی کی جو کلاز ہیں ان پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ شمال کے علاقوں میں صورتحال پوری طرح سے بظاہر پرامن ہے، جہاں پر یمن کی قومی حکومت اور انصار اللہ کے جو عوامی رضاکار ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، یمنی فوج اور اس کے اختیار کے اندر یہ علاقے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب۔ نوید صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
تقوی صاحب، یمن کا معاملہ کافی عرصے سے جو ہے وہ خبروں میں ہے، اور یہ خبروں میں رہنے کی اس کی وجہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ جارحیت یمن کے خلاف رہی ہے، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں پچھلے کافی عرصے سے یہ تسلسل کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو جنوبی علاقے ہیں، جنوب مشرقی علاقے ہیں یمن کے، وہاں پر اکثر و بیشتر یمن کے علاقوں پر قبضے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو حامی وہاں پر مسلح جتھے اور ملیشیائیں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں، ان کے درمیان جو جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، کیا واقعی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جنگ یمن کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یمن کے حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت یمن کے عوام، خاص طور پر جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر بڑے حالات غمگیر ہیں، اور ایک طریقے سے ایسی جنگ اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو واقعاً یمن کے عوام کے ساتھ ایک اس سے بڑی دشمنی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تیل کی جنگ وہاں پر جاری ہے، وہاں پر علاقے پر تسلط کی جنگ جاری ہے۔ میں ایک چند اعداد و شمار لے کر آیا تھا، یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے یمن کے جو آئل منسٹر ہیں ان کی طرف سے کہ 2000 یعنی کہ سعودی اماراتی فوجی اتحاد نے 2018 سے اب تک یمن کے کئی ارب ڈالر مالیت کا جو تیل ہے وہ لوٹا ہے، اور اس کے اندر جو تیل برباد ہوا ہے وہ 130 ارب ڈالر کا تیل جو ہے
وہ برباد ہوا ہے،
اس کو تاراج کیا گیا ہے، اور یعنی کہ یہ 2018 سے لے کر اس سال جولائی تک کے یہ اعداد و شمار ہیں، جبکہ 2018 سے لے کر اور اب تک یمن کا تقریباً 9 ارب سے زیادہ کا تیل جو ہے وہ چوری کیا جا چکا ہے۔ یہ مثلاً چیزیں جب سامنے آتی ہیں، یمن کے حکومت کی طرف سے یہ اعداد و شمار دیے جاتے ہیں، تو پتہ اس سے یہی چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ طاقت کی حاصل کرنے کی اور دولت کو تاراج کرنے کی اور وہاں کی جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں ملت کے یا یمن کی ملت کے، اس کو لوٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ مختلف بہانوں سے جنگ بندی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ توسیع کی جاتی ہے، یعنی کہ 2 اپریل 2022 سے جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو اب تک 2 اگست سے دوبارہ اس میں جو ہے وہ تمدید جو ہے وہ کی جا چکی ہے، توسیع کی گئی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ بندی کے دوران بھی کسی بھی مقام پر جنگ بند نہیں ہوئی ہے، اور یمن کے مختلف صوبوں پر سعودی جار اتحاد کے حملے تواتر کے ساتھ جاری ہیں، اور ابھی تازہ انہوں نے ایک جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو مثلاً آئل ٹینکرز ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور بنیادی تنصیبات جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ یمن جو ہے اس وقت ایک انسانی المیہ میں تبدیل ہو چکی ہے, اور سعودی اماراتی اتحاد جو ہے وہ اپنے مثلاً اغراض و مقاصد اور اپنے مثلاً یہ کہ سازشی منصوبوں کو یمن کی سرزمین پر جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے ان کے عوام کا احتسال کر رہا ہے, اور بھرپور طریقے سے یمن کے عوام نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے, اور یہی دفاع جو ہے اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو یعنی کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے. اور بھی اعداد و شمار ہیں, اگر وقت ہوا تو میں گفتگو کروں گا.
جناب تقوی صاحب, ایک جو بعض اطلاعات آ رہی ہیں یمن سے, نہ صرف یہ کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کی بات ہو رہی ہے, بلکہ بعض ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ خود امریکن فورسز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے بھی کچھ موبلائزیشن وہاں پر کی ہے, خاص طور سے جزیرہ سقوطرہ اور جو یمن کے دوسرے علاقے ہیں. اس موبلائزیشن کو آپ کیا دیکھتے ہیں, اور کیا یہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو کہ دونوں ہی امریکی بلاک کے اندر شامل ہیں, ان کے درمیان جو یہ کشمکش اور جو یہ لڑائی دکھائی دے رہی ہے بظاہر, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں امریکہ ہی کے دستور کے مطابق یا حکم کے مطابق؟
بالکل ایسا ہی ہے, یہ صرف رائے عامہ کو منحرف کرنے کے لیے, اور خود بہرحال اپنی ذاتی پوزیشن کے حوالے سے بھی, چونکہ یمن کی جو جغرافیائی مثلاً حیثیت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ سعودی عرب و متحدہ عرب امارات جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے جو ہے مسلسل اس پر جو ہے وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں, اور اپنے ملک کے فیور کے اندر اس خطے کو یا اس جگہوں کو جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ کاریڈور بنانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پر ہمارا تسلط جو ہے وہ برقرار ہو جائے, اور ایک ان کے جو مثلاً صدر ہیں نام نہاد بنا رکھے ہیں, مفرور صدر جو ہیں ان کے منصور ہادی صاحب, ان کو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ کٹ پتلی کے طور پر سامنے لے آتے ہیں, لیکن اب معاملہ ان کے بھی ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے, اور ظاہراً جو ہے وہ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا براہ راست جو ہے وہ ہمیں کردار نظر آتا ہے, بلکہ ترقیاتی فنڈ کے بہانے یمن کے مختلف علاقوں کے اندر جو سرگرمیاں ہیں امریکہ کی اور امریکی شخصیات کی, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا ایک بیس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یمن کے عوام کی ثروت و دولت اور ان کے ذرائع جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوٹے جائیں. اور امریکہ کا جو کردار ہے, کہتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے کہ میں جنگ بندی کی حمایت کر رہا ہوں, اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ ان کو فوجی گاڑیاں دی جا رہی ہیں, ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں سعودی اتحاد کو, اسی طریقے سے جو ہے جو جنگی ابزار ہیں جدید ترین, بلکہ لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو دی جا رہی ہے. اور یہ بھی اطلاعات موجود یہ منظر عام پر آئی تھی مختلف ذرائع سے کہ حتیٰ سعودی عرب میں امریکی انٹیلیجنس کے افراد جو ہے وہ حملوں کی معلومات جو ہے وہ سعودی اتحاد کو فراہم کرتے ہیں, اور تاکہ ان مقامات پر, تو یہ براہ راست دیکھا جائے تو یہ امریکہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملوث نظر آتا ہے. دور دور سے بہانے ہوتے ہیں, لیکن جب نزدیک سے انسان جا کر جائزہ لے یمن کی موجودہ صورتحال کا, تو اس میں براہ راست امریکی کردار, بھیانک کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عظیم صاحب, ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یمن کی جو سرزمین ہے, یہاں کے جو عوام ہیں, انہوں نے مزاحمت کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے, یعنی اپنی سرزمین کا دفاع, اور وہ بھی نہتے ہو کر اور اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے, انہوں نے حتیٰ کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو لرزہ برندام کر دیا, اور ان کے جو ڈرون حملے تھے انہوں نے وہاں کے مثلاً ایوانوں کو اس طرح ہلایا تھا کہ تمام عالمی میڈیا جو ہے اس کی توجہ جو ہے مرکوز ہوئی تھی. بہرحال یہاں پر یمن کے عوام کا کردار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گھناؤنا کھیل جو ہے وہ امریکہ کی سرپرستی کے اندر یمن کے عوام کے خلاف جاری ہے.
بہت شکریہ جناب نوید حیدر تقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ ہے زلف گراگیر کرو, سایہ ہے زلف گراگیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب ذرا تصویر کرو, اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ, مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف نور کی تفسیر کرو.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد ہم روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر کریں گے. یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. صبح امید,
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت حیا و پاکیزگی کا زیور ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی معاشرے میں موجود عورت کی اہمیت و حیثیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عورتوں کے لیے علمی، اقتصادی اور سیاسی فعالیت اور سرگرمیوں کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نقطۂ نگاہ کا حوالہ دے کر عورت کو علمی سرگرمیوں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقتصادی فعالیت سے دور رکھنے کے در پر ہے، یا سیاسی و سماجی امور سے لا تعلق رکھنے پر مصر ہے، تو وہ در حقیقت حکم خدا کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ جب دنیا کے فکری میدان پر نظر دوڑائی جاتی ہے اور پھر اسلامی نقطۂ نگاہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو صاف صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اسی وقت مرد و زن کے رابطے کے سلسلے میں مطلوبہ منزل اور نہج پر پہنچ سکتا ہے جب اسلامی نظریات کو بغیر کسی کمی و زیادتی اور بغیر کسی افراط و تفرید کے سمجھا اور در کیا جائے اور انہیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت مادہ پرست تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نہ عورت کے مفاد اور حق میں ہے اور نہ ہی معاشرے کے فائدے میں۔ اسلام کی خواہش ہے کہ عورتوں کا فکری، علمی، سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر روحانی و معنوی نشو نما اپنی منزل کمال پر پہنچ جائے اور ان کا وجود انسانی معاشرے اور کنبے کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت سے آخری حد تک مثمر ثمر اور مفید ثابت ہو۔ تمام اسلامی تعلیمات من جملہ مسئلہ حجاب کی بنیاد یہی ہے۔ قرآن کریم میں خدا جب اچھے اور برے انسانوں کی مثال دینا چاہتا ہے تو دونوں کے سلسلے میں عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک مثال زوجہ فرعون کی ہے اور دوسری مثال حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے۔ دین اسلام کی بے مثال خواتین کے کردار سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 6-7 برس کی تھیں کہ شیب ابو طالب کا مرحلہ درپیش ہوا۔ صدر اسلام کی تاریخ میں شیب ابو طالب بے حد سخت اور دشوار دور تھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین شروع ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، رفتہ رفتہ اہل مکہ بالخصوص نوجوان اور غلام حضرت کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور اکابرین طاغوت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پیغمبر ان کے ارد گرد جمع افراد کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا بھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، جن میں درجنوں خاندان شامل تھے، خود پیغمبر اسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار خود حضرت ابو طالب، جبکہ حضرت ابو طالب کا شمار بزرگوں میں کیا جاتا تھا، بچے اور بوڑھے شامل تھے، سب کو مکے سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا پہاڑی درہ تھا، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ وہیں چلے جائیں۔ مکے میں دن میں تو دھوپ کی شکل میں آگ برستی تھی، لیکن رات کو کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، یعنی موسم ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں نے اس بیابان میں 3 سال بسر کیے، نہ جانے کتنی سختیاں برداشت کی اور بھوک کی شدت جھیلی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ ایک انتہائی سخت دور تھا۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی نہیں تھی، بلکہ انہیں سختیاں جھیلنے والے ان افراد کے سامنے بھی اپنے مشن کا دفاع کرنا تھا۔ ان دنوں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو پیغمبر کے یار و مددگار تھے اور ان سے پیغمبر اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں، اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی یاور و مددگار تھیں، ایک ہفتے کے اندر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب سانحہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام بالکل بے سہارا اور تنہا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشیر اور ایک ماں کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ تو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں ہیں۔ کیا ایک نوجوان لڑکی کے لیے چیز نمونے عمل اور درس عبرت نہیں ہے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامنے ہیں۔ ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، خبریں ہوں یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور پروگرام صبح امید سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور سامعین محترم، آصف خواجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق تسلیم کیا جانے لگا۔ سقرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، اس وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سقرانی کے اجداد میں ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو آزاد شدہ رسول مقبول کے نام سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سقرانی کے لیے باعث فخر و افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہریت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سقرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے لگیں جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، فوراً ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سقرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، تجھ کو لوگ خاندان رسالت سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کوئی انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالت سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ جملہ سن کر سقرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ سقرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سقرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرتا رہا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 مرداد، 24 محرم الحرام اور 22 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس اگست سن 1627 عیسوی کو فرانس کے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ عیسائی فرقوں کے درمیان لاروشیل میں آخری جنگ ہوئی۔ یہ جنگ برطانیہ کے ذریعے پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کو اکسانے پر شروع ہوئی تھی۔ کیتھولک فرقے کے لوگوں نے فرانس کی سرکاری فوج کی مدد سے فرانس کے وزیر اعظم ریشیلیو کے دفتر پر حملہ کر کے پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کے خلاف جو لاروشیل کا دفاع کر رہے تھے جنگ چھیڑ دی۔ یہ جنگ ایک سال کے بعد لاروشیل پر کیتھولک فرقے کے لوگوں کے قبضے کے بعد ختم ہوئی۔ بائیس اگست سن 1864 عیسوی کو امریکہ اور بعض یورپی ایشیائی ممالک کے نمائندوں کے درمیان تاریخی جنیوا معاہدہ طے پایا۔ جنیوا معاہدے کا مقصد جنگوں میں زخمی ہونے والوں کی امداد کرنا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے طبی امدادی ٹیموں اور دیگر امدادی گروپوں کے اراکین کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے، اور ان ٹیموں اور گروپوں کے اراکین اور امدادی سامان کا جنگی محاذوں پر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کی روح سے کسی کو امدادی ٹیموں کے اراکین کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنیوا معاہدے کی بنیاد رکھنے والا شخص ہینری ڈونالڈ سوئٹزرلینڈ کا باشندہ تھا۔ بائیس اگست سن 1906 عیسوی کو پاکستان کے مشہور شاعر، محقق اور ماہر معاشیات غلام علی علانہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ کم عمری سے ہی سیاست میں حصہ لینے لگے تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ وہ 20 سال تک کراچی میونسپل کارپوریشن کے رکن رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 عیسوی میں کراچی میونسپل کارپوریشن کے میئر منتخب ہوئے۔ غلام علی علانہ نے تقریباً 100 بین الاقوامی کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور کچھ عرصے تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وفد کی قیادت بھی کی۔ وہ شاعر اور مصنف کے طور پر بھی بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے اور انگریزی میں شاعری کرتے تھے۔ ان کی شاعری کا اردو، بنگالی، سندھی، گجراتی اور یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ غلام علی علانہ کا انتقال 8 مارچ 1985 کو ہوا۔ اکتیس مرداد سن 1305 ہجری شمسی کو حجت الاسلام والمسلمین الحاج مرزا حسن غفاری تبریزی تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مروجہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم شروع کی اور 20 سال کی عمر میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے۔ قم میں درس خارج میں آیت اللہ سید حسین بروجردی، آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی اور آیت اللہ محمد محقق داماد کے دروس میں شرکت کی، جس کے بعد وہ تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مرزا حسن غفاری تبریزی تہران آ گئے اور تہران میں تدریس، تبلیغ دین اور امام جماعت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کا انتقال بھی 31 مرداد 1379 ہجری شمسی میں ہوا اور تہران کے جنوب میں واقع قبرستان بہشت زہرا میں سپرد خاک کیے گئے۔ بائیس اگست سن 1976 عیسوی کو دہلی کے قدیم ادیب اور صحافی ملا واحدی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 17 مئی 1888 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی سے ان کو ادب و صحافت سے خاص لگاؤ تھا جو مرتے دم تک جاری رہا۔ محض 15 سال کی عمر سے انہوں نے معروف اخبارات و جرائد میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ ملا واحدی کے بزرگوں نے ان کا نام محمد ارتضاء رکھا تھا، لیکن خواجہ حسن نظامی نے اپنے اس چہیتے دوست اور مرید کو ملا واحدی کا خطاب دیا اور اس خطاب کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اصل نام خطاب کے پردے میں پوشیدہ ہو گیا۔ 1909 عیسوی میں خواجہ حسن نظامی نے جب رسالہ نظام المشائق جاری کیا تو ملا واحدی اس کے نائب مدیر بنائے گئے۔ انہوں نے کئی دیگر رسالے بھی نکالے۔ قیام پاکستان کے بعد ملا واحدی پاکستان چلے گئے اور پاکستان میں بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 22 اگست 1976 عیسوی کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ چوبیس محرم الحرام سن 1354 ہجری قمری کو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر آغا محمد شاہ کا انتقال ہوا، جو آغا حشر کاشمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ سن 1296 ہجری قمری میں ہندوستان کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ناظرے اور حفظ قرآن سے کیا اور پھر بنارس کے معروف اساتذہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد شعر کہنے اور ڈرامے لکھنے شروع کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ شہرت پائی۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام آفتاب محبت ہے۔ آغا حشر کا طرز تحریر بہت سادہ اور رواں ہے۔ ان کے ڈرامے طنز سے خالی نہیں ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مسائل اور حقائق کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.